أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 73 ہے پڑھتے جائیے گا میرے پیچھے پیچھے وَإِن كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك إيقاف كيف يقول هذا؟ أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا جو لا ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے وإذا لا يلبثون اس کو إذا لا يلبثون نہیں پڑھنا اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق الله جی اس میں جو الفاظ ہیں ہمارے جو اردو کے اندر استعمال ہونے والے ہیں ان کو ذرا دیکھیے انکار لیفتنون کا یہ لیفتنون کا یہ فتن ہے فتنے آزمائش کو کہتے ہیں آزمائش کے اندر چونکہ انسان کے قدم ہٹ جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں یہاں پہ یہ قدم کے ہٹا دینے سے مراد ہے قدموں کے ہٹا دینے سے راستے سے ہٹا دینا قدم سے ہٹا دینا پھیر دینا کسی قدم کو خلیل دوست کو کہتے ہیں اردو میں قلیلہ اور شیئن قلیلہ تھوڑا تھوڑی شے اذن لتقنا کا اذقنا کا یہ چکھنے سے ہے ذائقہ ذوق حیات اور ممات حیات زندگی کو کہتے ہیں ممات موت کو کہتے ہیں من الارض لیخرجوکا اخراج میں آپ کا اخراج کر دوں گا کیا مطلب میں آپ کو نکال دوں گا تو یہ اخراج کرنا نکالنے سے ہے لیخرجوکا وہ آپ کو نکال دیں گے قبل کا لفظ قلیل کا لفظ یہ جس ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر ہے ترجمہ دیکھیے گا تو ان کادو، کادو جو ہوتا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، قریب ہے. تو ان کادو لیفتنونک، قریب ہے کہ وہ آپ کے قدم کو ہٹا دیں، آپ کو راستے سے ہٹا دیں. ان الذی اوحینا، اس شے سے جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. لتفتری علینا غیرہ، افتراء کہتے ہیں بہتان ماننے کو یا کسی ایسی چیز کی نسبت کر دینا جو اس بندے کی طرف منسوب نہ ہو. تو لتفتری علینا، کہ آپ منسوب کر دیں ہم پر، غیرہ اس کے علاوہ کوئی اور بات منسوب کر دیں. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا مائل ہو جاتے. اِذَلْ لَأَذَقْنَاكَ، اور ایسی صورت میں ہم آپ کو ضعف الحیاتی و ضعف المماتی، زندگی کے اندر بھی دوہرے عذاب کا اور مرنے کے بعد بھی دوہرے عذاب کا مزہ سکھاتے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ ہم پر اپنے لیے کوئی مددگار. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور ان قریب وہ آپ کو، قریب تھا کہ وہ آپ کو نکال دیتے، نکالنے کی کوششوں میں کامیاب ہو جاتے اس زمین سے. اِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ایسی صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ لا البتون خلافہ کا، کہ وہ بھی نہیں رہ سکتے تھے آپ کے بعد مگر اس میں تھوڑا. سنت من قد ارسلنا، یہ طریقہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے رسولوں کو بھیجا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے طریقے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ میں نے ابھی ترجمہ ذرا عرض کیا، لیکن ان آیات کی تفسیر کو عرض کرنے سے پہلے ایک ذرا دو تین تنہیدی امور سمجھنا ضروری ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بعض مقامات پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض ایسے امور کے اوپر جو کہ نبوت کے مقام نبوت کے شایان شان ہونے چاہیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے سے ان امور کے بارے میں بتایا. بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ جل شانہ کا جو انداز ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرنے کا، اس میں عام اسلوب اور عام انداز کی نسبت ذرا سختی ہے. اب یہ سختی جب بھی اس قسم کی ہوتی ہے، اس کی سب سے بہترین توجہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ محبوبانہ خطاب ہے. ایک محب اپنے محبوب کو محبوبانہ خطاب تو کر سکتا ہے، لیکن ہم عاشقوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے خطاب کریں. یہ محب اور محبوب کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا آپس کا معاملہ ہے، مگر ہمارے لیے اس قسم کا طرز تخاطب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا وہ گستاخی اور بے ادبی ہوگا. یہ بالکل یوں ہی سمجھیں، مثال دینے کے لیے سر سمجھا رہا ہوں. لیسا کا مثل شیء، اللہ کی مثل تو کوئی چیز نہیں، لیکن ایک انسانی زندگی کے اندر مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ چچا کو اگر ڈانٹتا ہے، یعنی بھتیجا مثلا بیٹے کے سامنے، یا بل فرض کوئی باپ کہتا ہے، بات کہتا ہے، دیکھیں باپ کا تو وہ بھائی لگ رہا ہے، چھوٹا بھائی ہے، جو اس کے والد ہیں ان کے تو چھوٹا بھائی ہے، اس کے چچا ہیں، تو وہ تو اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ سکتے ہیں، امور پہ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہی کام بھتیجا اٹھ کے کرے گا تو یہ انتہائی بدتمیزی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بات تو یہ ہے، تو قرآن کریم کے اندر بعض مقامات پہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبوبانہ خطاب کیا ہے، یہ بھی محبوبانہ خطاب ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس محبوبانہ خطاب کا پس منظر کیا تھا، کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبوبانہ خطاب فرمایا؟ اس کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن اکثر سند کے اعتبار سے بہت کمزور اور بہت ضعیف ہیں، ان میں صرف معتبر بات تو وہی ہے، ایک ہی جس کی سند بھی قوی ہے، وہ یہ کہ قریش یا مکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب قسم کے اور مسکین قسم کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو توجہ بھی دیتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان غریب غربا کو اور ان مساکین کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آیا بتقاضائے بشریت کے کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں، یعنی اس عمل کرنے سے کہ اگر میں ان مساکین کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے دور کر دوں، اور یہ لوگ جو کہ قریش مکہ کے سردار ہیں یہ ایمان لے آئیں گے، اسلام لے آئیں گے، تو ان کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت مل جائے گی۔ لیکن اللہ شانہ نے دو جگہوں پہ، ایک تو یہاں پہ اللہ شانہ نے محبوبانہ کلام فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر ساتھ میں ہمیں یہ بھی کر دیں کہ جو ہمارے حق میں آیات عذاب ہیں ان کو آپ آیات رحمت میں تبدیل کر دیں تو ہم فوراً ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو وحی کی تبدیلی کا مطالبہ تھا ان کی طرف سے، تو اللہ جل شان نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبوبانہ کلام فرمایا کہ ان کاذ یفتنونک عن الذی اوحینا، کہ قریب ہے کہ یہ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی یہ ہٹا دیں، اور اس وقت یہ آپ کو اتخذک خلیلا، یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم اس وقت نہ رکھا ہوتا تو ترکن ویرن شیرن خلیلا، تو آپ ان کی طرف تھوڑا جھک جاتے، ان کی بات ماننے کا ایک احتمال، جیسا خیال کے طور پہ ایک بات آتی ہے کہ چلو اگر یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں میں ان مساکین کو اٹھا دیتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ جللہ شانہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہاں پر اسی عصمت کا ہی تذکرہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حفاظت فرمائی، کہا کہ لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو نہ پکڑ لیتے اس وقت، تو اللہ نے پکڑا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے، اللہ کے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، تو اللہ ہر وقت ان کی عصمت کا کہ وہ کسی گناہ میں نہ کہیں پڑ جائیں اللہ خیال رکھتا ہے، اور اللہ ان کو گناہ کی طرف جانے نہیں دیتا، ان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ لاتے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، تو نبی اکرم علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اسی عصمت کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ لولا ان ثبتنا کا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو لقد کت تر کرم شعین کلیلا، تو آپ ان کی طرف تھوڑے سے مائل جاتے۔ یہاں پہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ جو ہمارے لیے ہے، جو ہمارے لیے ہے، انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت بھی اللہ کی مدد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ کی تھامنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر ہم آپ کو نہ تھامتے تو آپ ان کی طرف مار دیتے. تو اے بندے ہمارا کیا حال ہے, ہم کیسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر, ہم کیسے سنبھل سکتے ہیں, ہم کیسے گمراہی کے اندھیروں سے ہم نکل سکتے ہیں اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر. وما توفیقی الا باللہ, نہیں ہے کوئی توفیق مگر اللہ کے ساتھ. اللہ ہم یوں سمجھیں کہ ہم لولے لنگڑے ہیں, پہاڑ ہیں, ہمیں ہم نہیں کچھ کر سکتے مگر اللہ تھام لے. اللہ میں گناہوں سے اللہ کی مدد ہوگی تو یقیناً ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ ہم پڑھتے ہیں بڑے عام سے کبھی شیطان کو بھگانے کے لیے, لیکن اس کا معنی بڑا گہرا ہے. لا حول, گناہوں سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں, ولا قوة, نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ کی مدد ہوگی تو میں نیکی کر لوں گا, گو اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا ہمت میرا ارادہ ضروری ہے. انسان جب ہمت کرتا ہے تو اللہ اس کے مطابق آگے توفیق دیتا ہے, اگر انسان ہمت ہی نہ کرے تو پھر اللہ شانہ کی طرف سے توفیق نہیں آتی. اور توفیق بڑی ایک عجیب چیز ہے, توفیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کے آئے گا اور آپ کو ہاتھ پکڑ کے کہے گا چلو شب نماز کے لیے مسجد میں چلو, ایسا نہیں ہوتا. توفیق کس چیز کا نام ہوتی ہے؟ توفیق آپ اپنے کام کاج میں مشغول ہیں, اپنے کام کاج کے اندر مشغول تھے اور کام کاج کے اندر مشغول ہوتے ہوئے اذان ہو گئی, آپ کے دل میں خیال آیا اذان ہو گئی ہے چلو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ دل میں جو خیال آیا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق تو ہے اور کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو دل میں جو نیکی کا خیال آیا آپ نے کہا چلو ابھی تھوڑی دیر تک اٹھتا ہوں بھی کام کروں تھوڑا سا, تھوڑی دیر بعد پانچ منٹ بعد دوبارہ خیال آیا یار نماز کا وقت نکلنا اٹھ جاؤ, یہ دوبارہ جو اندر سے ایک بلنک ہوا ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہی تو خیر توفیق ہے, اللہ کی توفیق مل رہی ہے, اللہ اپنا میسج بھیج رہا ہے اٹھو. اب آسمان سے فرشتہ تو نہیں آئے گا کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کے جائے گا. اب ہوتا کیا ہے, آپ نے اگر مثال دے کے سمجھاؤں گا, کوئی چھوٹا بچہ ہو نا اس کو آپ 10 روپے دیں اور وہ 10 روپے آپ کے سامنے ٹوکری میں ڈال دیں, آپ 10 روپے دوبارہ دیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے یار اس کو تو 10 روپے کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو 10 روپے جو ہے نا میں نے اس کو دیے اور اس نے 10 روپے کاغذ سمجھ کے ٹوکری میں پھینک دیے. ہوتا یہ کہ اللہ کی طرف سے نا یہ میسج بار بار آتا ہے, انسان غفلت سے سستی سے اس میسج کو جب بار بار نظر انداز کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ میسج آنا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے نا قدری کی وجہ سے, لیکن پھر بھی آتے ہیں. جو جو جتنا آپ اس کو اگنور کرنا چاہیں گے اگنور کرتے جائیں گے, اچھا یار بھی کرتے ہیں یار کرتے ہیں بھی کرتے ہیں, تو پہلے تو ممکن ہے کہ 5 منٹ بعد خیال آیا پھر اس کے بعد اگلی دفعہ پھر خیال نماز کا اس آدھے گھنٹے بعد آئے اور پھر اگنور کر دیں گے حتیٰ کہ کیا ہو جائے گا نماز قضا ہو جائے. تو میسج تو اللہ کی طرف سے آئے, دل میں جو نیکی کا خیال پیدا ہو گیا وہ تو وہ اللہ کی توفیقی سے تو ہوا, اور کہاں سے ہوا؟ اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ بھائی اٹھ جاؤ اٹھ کے نماز پڑھو. ہم غفلت اور سستی جب کرتے ہیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے, فجر کی نماز میں آنکھ کھلی, آنکھ کھل گئی, الارم بجا آنکھ کھل گئی, دیکھا اچھا ٹائم پڑا بھی ابھی تو 30-40 منٹ پڑے ہیں اٹھتے ہیں. اب یہ جو آپ کی آنکھ کھلی تھی یہ کس نے کھلوائی تھی؟ کیا پیغام تھا اللہ کا اٹھ کے نماز پڑھو؟ وہ آپ نے اگنور کر دیا, تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھل گئی, اچھا یار ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا تھا, ہم اگنور کر رہے تھے, جب اگنور کریں گے تو پھر کیا ہوا؟ پھر آنکھ کھلی, ہو اچھا سورج طلوع ہو گیا. اللہ نے تو پیغام دو دفعہ بھیجا آپ کو, آپ ہی نہیں اٹھے. آپ نے اس توفیق کو ٹوکری میں ڈال دیا, نہیں سمجھے؟ اللہ نے پیسے بھیجے آپ کو توفیق کا پیغام بھیجا تو ولولا ان ثبتناک, اب اللہ تعالی شانہ تھام لے تو ہم تھام لے. اب دیکھیں آپ اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے مبارکہ کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ ہمیں تعلیم ہمیں سکھلانے کے لیے. اب یہ تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو تو حفاظت ہے ان کی وحی کے لیے, تو ہم کہ اے دلوں کے بدلنے والے ثبت قلبی, میرے دل کو جما دے علی دینک, یہ استقامت کے لیے, یہ استقامت کے لیے پڑھنی چاہیے مسنون مومن سے, اور نیکی کی طرف دل نہیں جا رہا. اللہ مصرف القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے صرف قلبی علی طاعتک, میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے. اللہ سے وَإِذَا لَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ, جو آگے فرمایا کہ ہم آپ کو دوہرا عذاب کا مزہ چکھا دیتے, تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا کر لیا تھا, ایسی بات نہیں تھی. صرف ایک خیال بتقاضۂ بشریت کے ایک خیال آیا کہ اگر میں ان مشرکین کی بات مان لوں اور ان مساکین کو اٹھا لوں. اللہ نے پھر سورہ کہف میں صراحتاً تذکرہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, اپنے آپ کو بٹھائیے ان مساکین کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, ان کو اپنے سے دور مت کیجئے. جو دوسرا پیغام ہمارے لیے ان آیات میں ہے وہ یہ کہ دین کی دعوت کے لیے, دین سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں جو قرآن کریم کے اندر اگر ایک آدمی طلب دے کر, چاہے وہ غریب ہی کیوں نہیں ہے, چاہے وہ غریب بالکل ہے, مسکین ہے, بالکل ایسا نہیں ہے کہ بظاہر دیکھنے میں آدمی کہتا ہے کہ بھائی اس سے کیا دین کو تقویت ملے گی, لیکن اللہ کے ہاں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے ہاں جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ اکرام والا ہے. اللہ جل شانہ کو ہمارے عہدوں اور ہمارے مال کی تو ضرورت نہیں ہے, اور نہ اللہ کو دین کی نصرت کے لیے یہ ضرورت ہے کہ بھئی اگر ایک غریب طلب لے کر آیا ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنا چاہتا ہے, ہمارے لیے وہ اتنا ہی محترم ہے جتنا اگر کوئی دوسرا شخص جو بظاہر جس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ دین کی طلب لے کر آیا ہے, وہ بھی اتنا ہی ہمارے لیے محترم ہے. جو بھی طلب لے کر آئے تو وہ دین کی طلب کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے خاطر ہم ان کو پیچھے کر دیں کہ جی یہ غریب ہے. یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس پر محبوبانہ خطاب فرما دیا, تو ہم کہے گئے کہ اگر ہم کسی شخص کو اس وجہ سے نظر انداز کریں کہ بھئی یہ تو غریب ہے, سورہ عبسہ وتولیٰ کے اندر بھی جو اللہ جل شانہ نے خطاب فرمایا, تو اس وقت بھی ایسا ہوا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امینہ تھے, وہ آئے اور چند قریش مکہ کے سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے رہے تھے, تو اور وہ بے توجہی سے نظر انداز کر رہے تھے, اس کو نہیں سن رہے تھے. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, آقا علیہ السلام کے دل میں کہ یہ تو اپنے ہی ساتھی ہیں, ان کو میں بعد میں بھی بات کہہ دوں گا, اور یہ بھی قریش مکہ کے سردار پاس بیٹھے ہوئے, ان کو میں بات مکمل کر دوں. لیکن اللہ نے وہاں پہ بھی اپنا ایک محبوبانہ خطاب فرمایا اور کہا کہ عبس و تولیٰ جاءہ العمى, جو آپ سے طلب لے کر ایک آتا ہے اور آپ کے پاس آیا, تو آپ اس کی طرف متوجہ ہونے کا اللہ نے حکم ان آیات میں فرمایا. تو یہاں پہ بھی یہی مضمون ہے اور ہمیں بھی اسی حساب سے اپنا طرز عمل کو درست کرنا ہے. دوسری جو نقطہ ان آیات کے اندر جو ہمارے زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا مقرب ہوتا ہے, جو اللہ نے فرمایا نا کہ ضعف الحیات ضعف الممات, ہم آپ کو دوہرا مزہ سکھاتے, تو دوہرا مزہ کیوں سکھاتے؟ اس لیے کہ ان کے ضابطہ یہ ہے کہ جو جتنا مقرب ہوتا ہے اگر وہ تھوڑی سی بھی معمولی سی بھی غلطی کرے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. اگر ایک وہ شخص ہے کہ جس کو علم نہیں ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو جس کو علم ہے وہ گناہ کرتا ہے, تو اس کا گناہ کرنا اور اس شخص کا گناہ کرنا جس کو علم نہیں ہے, دونوں کو برابر تو نہیں, وہ تو جاہل تھا, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے, اور جس کو پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے اور اس نے پھر کیا ہے, تو دونوں کے اندر فرق تو ہے نا. ان کا دل یستفزونک من الارض, اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کے پس منظر یہ ہے کہ یہ ان قریب قریب ہیں کہ یہ آپ کو اس زمین سے نکالنے، یعنی اہل مکہ کے بارے میں کہ مکہ مکرمہ سے آپ کو نکالنے کی یہ سازش کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جو قریش مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ مسلسل آپ علیہ السلام کے خلاف ہجرت سے پہلے سازشیں کر رہے تھے. آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی سازش کی، اور آپ علیہ السلام نے اس کو ہجرت فرمائی، اور اس سے پہلے بھی کئی مواقع پہ کہ بھئی ہم ان کو کسی طرح سے یا مکہ مکرمہ سے نکال دیں. اللہ نے ایک خطاب فرمایا کہ اگر اللہ کے امر سے، اللہ نے جب حکم دیا تو آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ میرے محبوب کو زبردستی شہر سے نکال دینے میں کامیاب ہو جاتے، اگر بالفرض یہ میرے محبوب کو مکہ مکرمہ سے زبردستی نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر مکہ مکرمہ میں یہ بھی نہیں رہ پاتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، کہ ہم نے ان سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اور کسی بھی رسول کو اس کی بستی والوں نے زبردستی نکال دیا تو اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ کا عذاب آ گیا کہ بھئی تم نے نبی کو اس طرح سے بے عزت کر کے نکالا ہے، تو اللہ نے فوراً ہی عذاب بھیج دیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے امر سے آپ نہ چلے جاتے اور آپ کو یہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر یہ مکہ مکرمہ میں خود بھی نہ رہ پاتے. اگر لا یلبثون خلافک الا باللہ، پھر یہ بھی آپ کے بعد اس شہر میں نہیں رہ پاتے. اللہ کا عذاب آتا، اللہ ان کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ کا امر آیا اور آپ علیہ السلام ہجرت فرما گئے اللہ کے امر سے. لیکن آپ علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے بعد بھی اہل مکہ امن میں تب بھی نہیں رہ سکے. ڈیڑھ سال بعد یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، پھر غزوہ احد میں ان کو شکست ہوئی، جو اس کے بعد پھر اس کے بعد غزوہ احزاب میں، اور آٹھ سال کے اندر اندر مکہ مکرمہ دوبارہ سارا فتح ہو گیا. بیچ میں ان پر قحط بھی آیا اور سارا پریشانی آتی رہی. تو اب یہاں پہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ بڑا عجیب ہے جو حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ کسی بھی شہر کے اندر کسی بھی علاقے کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی رحمت اس شہر کی طرف توجہ ہی ہوتی ہے، اور جب وہ لوگ اس شہر سے اور اس بستی سے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی آفات آنا شروع ہو جاتی ہیں. کون ہوتے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے. یہ مدارس جہاں پہ یہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے، یہ تبلیغی مراکز، یہ اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں. یہ مدارس جہاں پہ حفظ کے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں. ورنہ ہم پاکستانیوں نے جو کام کرتے ہیں اور جو ہمارے کرتوت ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ اللہ کا عذاب، اللہ ہم سب کو بچائے، شاید فوراً ہی آ جائے. لیکن اللہ نے جو فرمایا، ہاں جب کبھی کسی شہر میں ایسا ہوگا کہ یہاں سے ختم ہو جائیں تو پھر جہاں پہ اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تو وہاں پہ مسلمانوں کا معاملہ اور ہے، کفار کا معاملہ اور ہے. ممکن ہے آپ سوچیں کہ بھئی کفار میں تو وہاں پہ بالکل ہی نہیں ہے، کفار کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے. کفار کو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کفار کے لیے یہی جنت ہے، ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے، ہمارے ساتھ معاملہ اور ہے. ہمیں اسلام کی قیودات اور اسلام کی پابندیاں، جس طرح سے ایک قیدی ہوتا ہے کہ اس کو ضوابط کے تحت تاحت زندگی بسر کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے پھر آخرت میں برعکس ہے، کہ ہمارے لیے آخرت میں پھر انعامات ہیں، ان کے لیے آخرت میں سزا ہے. تو وہ انکار استفزونک من الارض لیخرجوک منها اذا لا یلبثون خلافک الا خلالا. فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر یہ بھی آپ کے بعد اس جگہ پہ وزیر نہ رہ سکتے. ایک اور روایت بھی ملتی ہے لیکن اس کی سند بھی کمزور ہے, اور وہ یہ کہ بعض یہود نے آ کے نبی کرم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ شام کی طرف چلے جائیں, مدینہ منورہ چھوڑ کے آپ شام کی طرف چلے جائیں, شام انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہے, سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہاں, اللہ نے وہاں بہت کثیر تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے, آپ بھی وہیں پہ چلے جائیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھوڑا سا خیال بھی پیدا ہوا, لیکن اللہ جل شانہ نے یہ خطاب فرمایا. لیکن اس کی سند ذرا نسبتاً کمزور ہے, اور جو قوی سند شان نزول کے لحاظ سے وہ وہی واقعہ ہے مشرقین کا, کہ مشرقین مکہ نے جو سازش کی اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کو مکہ مکرمہ سے خود نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر یہ مکہ مکرمہ میں یہ لوگ بھی نہ پیچھے رہ پاتے اور اللہ کا عذاب ان پہ آ جاتا. سنت من قد ارسلنا قبلک, آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ان سب کے اندر ہمارے یہی طریقہ رہا, بلا تجد سنتنا تحویلا, اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. قریب ہے کہ آپ کو اس راستے سے ہٹا دیتے جو ہم نے وہی کی آپ کی طرف, لتفتری علینا غیرہ, کہ آپ ہماری طرف کسی دوسری چیز کی نسبت کر دیں. وَأَذَلَّتْ تَخَلُّبَ خَلِيلًا, اس وقت وہ آپ کو بنا لیں گے دوست. وَلَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اگر ہم آپ کا تھام نہ لیتے, آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ مِلِهِمْ شَيْنْ خَلِيلًا, تو آپ لَقَدْ كِدْتَ, آپ مائل ہو جاتے, قریب تھا کہ آپ مائل ہو جاتے, تَرْكَنْ مِلِهِمْ شَيْنْ خَلِيلًا, آپ کی طرف تھوڑا مائل ہو جاتے. اِذَا لَأَذَقْنَاكَ, تو اس وقت ہم آپ کو دوہرے عذاب کا زندگی میں اور مرنے کے بعد مزہ چکھاتے اور آپ کوئی مددگار نہ پاتے. انقاد الزون کا, اور قریب ہے کہ یہ آپ کو اس زمین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے, سازش کر رہے ہیں کامیاب ہو جائیں اس بات میں کہ یخرجو کا بنا کہ آپ کو نکال دیں زمین سے. وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا خَلِيلًا, اس وقت یہ لوگ بھی نہیں پیچھے ٹھہر سکیں گے. سنت من قد ارسلنا قبلک, اللہ کا یہ طریقہ ہے جو اللہ نے اس سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے. ولا تجد لسنتنا تحویلا, اور آپ ہماری سنت میں ہمارے طریقے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ بھی توفیق ہے, یہ بھی توفیق ہے, یہ بھی توفیق ہے. ویسے توفیق کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیک کام کے لیے اسباب مہیا ہو جانا, کسی بھی نیک کام کے لیے اسباب کا آسان ہو جانا, یہ اس عمل کی توفیق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب آسان کر دے اس چیز کے کرنے کے لیے, تو یہ بھی توفیق ہی ہے. یعنی یہ میں نے یہ جو بات کہی کہ دل میں خیال آنا, یہ بھی توفیق ہے, یہی توفیق نہیں کہہ رہا.
یہ جب کوئی آپ کسی اچھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں یا دل میں آپ کے آتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ الٹا خیال بھی آ جاتا, تو اس کو کیا کہیں گے, اس کو کس طرح سے؟
وہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے. بالکل, اچھا خیال آ کر اس کا ارادہ کر لینا نیکی ہے. اچھا خیال آیا, آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا کہ اچھا میں کروں گا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس اس وقت بالفرض کوئی غریب آیا جو کہ محتاج تھا, اس کو ضرورت تھی, آپ نے اس کی ساری بات سن کے کہا کہ اچھا یار, دل میں خیال آیا کہ اچھا میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کرتا, ابھی اس کو اتنی رقم ہے نہیں. جب آپ نے ارادہ کیا کہ میں کرتا, اگر ہوتا تو میں کرتا, ضرور کرتا, تو یہ ارادے پہ بھی نیکی مل جاتی ہے. ارادے پہ ایک نیکی ملتی ہے نیکی کا ارادہ کرنے پہ, اور جس وقت وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور گناہ کا جب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ گناہ کا ارادہ کرنے پہ گناہ لکھا نہیں جاتا, نیکی کا ارادہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتے ہیں. اسی لیے نیکی کا ارادہ کرنے میں انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے, نیکی کا ارادہ کرنے پہ تو اس نے جس قسم کی نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں اس کو ایک نیکی تو آپ کی لکھی جائے گی نا، حج ہے، عمرہ ہے، جتنے بھی نیک کام ہیں، تو نیک کام کا ارادہ کرنے میں بخل نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس پر توفیق بھی دے دے.